وضربت عليهم الذلة والمسكنة. ضربت एक माना किया गया चुईलत यानी उनके लिए कर दी गई, उन पर कर दी गई। दूसरा माना करेंगे उन पर डाल दी गई। क्या डाल दी गई? कर दी गई यानी लाजिम कर दी गई, चिपका दी गई। नंबर एक जिल्लती बनी इसराइल के ऊपर, इसीलिए सियोती रहमतुल्लाह अलैह दो लफ्ज लाए, दोनों का मफहूम करीब करीब है। जिल्लती और रुसवाई उनके ऊपर डाल दी गई। क्या मुराद यहाँ जिल्लती और रुसवाई? दूसरी चीज आई वल मस्कना, कि मोहताजी भी उनके ऊपर डाल दी गई। अब इसमें एक तो आती है जिल्लती रुसवाई मोहताजी, दूसरी चीज आती है बखीली और लालच, तीसरी चीज आती है माल की कमी, चौथी चीज आती है माल ज्यादा हो तो भी उसको कम जाहिर करना, पांचवी चीज आती है जिल्लती की दोनों किस्में, एक जिल्लती महसूस होती है दूसरी गैर महसूस होती है। दोनों तरह की जिल्लती जो है यहाँ पर शामिल है, इसीलिए इस महासयूती रहमतुल्लाह अलैह लाए मस्कनत का तर्जुमा असरुल फकरी, मोहताजी के असरात, मिनस सुकून वल खिजी, सुकून और रुसवाई से, यानी इन लोगों के साथ जिल्लती रुसवाई मोहताजी फकीरी लाजिम मलजूम कर दी गई। मालदार होने के बावजूद बखील होने की वजह से मस्कनत वाली वो जिंदगी गुजारते हैं। फहिया लाजिमतुन, ये मोहताजी उनके लिए लाजिम मलजूम हो गई। वह इनकानू अग्निया, अगरचे वो मालदार होवे। इसीलिए बाद हजरात ये कहते हैं कि असरुल फकर से मुराद है कल्बी फकीरी, जाहिर में तो मालदार लेकिन अरे हकीकत में मालदार लेकिन दिल में फकीरी और मोहताजी होने की वजह से फकीरों जैसी जिंदगी गुजारते हैं। बहुत से लोग आपको दुनिया में ऐसे मिलेंगे पैसे वाले हैं लेकिन कपड़े देखो, मकान देखो, गाड़ी देखो, बुदोबाश देखो, ताम नाप शराब देखो, कैसा लगता है जैसे कि कोई फकीर आदमी होए, फटीचर आदमी होए, वो चटे फटे वाली पुरानी इज़ार नहीं आती थी पहले, वो पहन के रेवे और कपड़े भी जो है फटेले रेवे, इस तरह के ये इन लोगों का हाल है इन बनी इसराइल का। अब ये दो लफ्ज है, एक है जिल्लतुन और दूसरा लफ्ज है मस्कनतुन, दोनों का मफहूम करीब करीब एक है, इसलिए फहिय लाजिमतुन लहू ये जमीर वाहिद लाई गई कि फकीरी मोहताजी जिल्लती ख्वारी दोनों का खुलासा और मफहूम एक है, इसलिए सियुती रहमतुल्लाह अलैह फहिय लाजिमतुन लहू, ये फकीरी मोहताजी उनके लिए लगी लिपटी हुई है। या यूं तर्जुमा करो कि मिस्कनत भी उनको लगी लिपटी है और जिल्लती मोहताजी भी उनको लगी लिपटी हुई है। फही अय कुल्लुम मिनहुमा, मस्कनत फक्र जिल्लती में से हर एक इन बनी इसराइल को यहूद को लगी लिपटी हुई है। वह इन कानू अग्निया, अगरचे वो कितने ही मालदार क्यों न होवे तो भी इनका यही हाल है। फिर मिसाल लाए दूरीबत की, लुजूमुद्दिरहम अलमदरूब लिसिक्कतिही, सोने चांदी के दिरहम दनानीर बनाए जाते हैं तो उसके ऊपर थप्पा मारा जाता है, कि ये किस मुल्क का सिक्का है, कितने का सिक्का है। ये थप्पा उसके ऊपर मारा जाता है, वो थप्पा कैसा दिरहम दिनार के लिए बिल्कुल लाजिम मलजूम, उसको अब अलग नहीं कर सकते, इल्ला एक पिघाल के ख़त्म ही कर डालो। तो जिस तरीके से दिरहम जो छपे हुए होते हैं, मुनक्कश होते हैं, दराहिम करंसी सिक्के, और उसके ऊपर थप्पा लगा हुआ होता है और वो ढला हुआ सिक्का होता है कि वो अलग ही नहीं हो सकता, इस तरीके से बनी इसराइल के लिए जिल्लती रुसवाई मोहताजी ये गोया उनकी तबीयत में दाखिल हो चुकी है, उनसे अलाहिदा और जुदा कभी नहीं हो सकती। पिछले के ये जो जितने भी सिक्के आते हैं 5 रुपये वाले 1 रुपये वाले, आप उसको देख लो, उस पर लिखा रहता है कि इस मुल्क का है, कितने का है, और डिज़ाइन वो उसके साथ लाजिम मलजूम, कोई अलग करना चाहे अलग नहीं कर सकता, इल्ला ये कि पूरा सिक्का ही ख़त्म कर डाले, पिघाड़ डाले, वो सिक्का ही नहीं रहे। तो इस तरीके से उनके साथ जो है जिल्लती रुसवाई मोहताजी लाजिम मलजूम हो गई है। وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وہ لوگ اللہ کے غضب کو لے کر کے لوٹے، یعنی اللہ کے غضب کے ساتھ یہ لوگ لوٹے، یعنی اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے غضب الہی ان کے ساتھ ہو گیا۔ اور بعض حضرات نے باؤ کا ترجمہ کیا ہے استحقاق کا، کہ وہ لوگ اللہ کی طرف سے غضب کے مستحق بن گئے، مستحق ہو گئے وہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے غضب اور غصے کے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، ذالک کا مشار الیہ ہے ضرب اور غضب، کہ ان لوگوں کے لیے ذلتی محتاجی لازمی ہو گئی، اللہ کا غضب ان کے اوپر اترا۔ یہ کیوں ہوا؟ باسببیہ بانہم کا، اس سبب سے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، تورات کی، انجیل کی، قرآن کی، سب آیتوں کا انہوں نے انکار کیا، تحریفات کی، نہ مانا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور وہ لوگ اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کیا کرتے تھے۔ دو نبی کی مثال دی، ایک حضرت زکریہ اور دوسرے حضرت یحییٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام۔ ایک مرتبہ دین کے ابتدائی حصے میں 70 نبیوں کو انہوں نے قتل کر ڈالا ہے بنی اسرائیل میں، یہ ان لوگوں کے دھندے تھے۔ اور شام کو وقت پر جو ہے دوسری اس طرح کی شرارت کے اندر یہ لوگ مبتلا ہوئے، بغیر الحق یعنی ظلم کرتے ہوئے ناحق اللہ کے نبیوں کو انہوں نے قتل کیا۔ تو یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کا قتل کبھی برحق بھی ہوتا ہے کہ یہاں بغیر الحق کہنا پڑا؟ اللہ کے نبی کا قتل ہے تو جب بھی کوئی کرے، جس حال میں بھی کرے، وہ قتل ناحق ہی ہوگا، کبھی بھی نبی کا قتل قتل برحق ہو ہی نہیں سکتا۔ غیرے نبی کا قتل قتل برحق ہو سکتا ہے، جیسے قاتل کو قصاص میں قتل کیا جائے، زانی محسن کو قتل کیا جائے، کتا الطریق کو قتل کیا جائے، وہ قتل برحق ہو سکتا ہے، باغی کا قتل ہے، لیکن نبی کا قتل کبھی بھی برحق نہیں ہو سکتا۔ پھر آیت میں کیوں فرمایا بغیر الحق؟ نمبر ایک، اس حقیقت کے اظہار اور وضاحت کے لیے کہ نبی کا قتل کبھی بھی برحق کسی حال میں کسی بھی جگہ پر کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ زکا زمان مکان وجہ سب کی تعمیم، کسی بھی جگہ کسی بھی زمانے میں کسی بھی حال میں نبی کا قتل کبھی بھی برحق نہیں ہو سکتا، اس تعمیم کی تائید اور اظہار کے لیے یہ لفظ لایا گیا۔ نمبر دو، دوسرا جواب، خود قتل ناحق دو قسم کے اوپر ہے، اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. نمبر ایک فی نفسہی، نمبر دو فی زعم القاتل. ایک قتل ناحق فی نفسہی، اپنی ذات کے اعتبار سے ناحق قتل ہے، اور دوسرا ہے فی زعم القاتل، قاتل کے گمان کے اعتبار سے. دیکھو بعض مرتبہ آدمی ایک غلط کام کرتا ہے لیکن اس کو صحیح سمجھ کے کرتا ہے، سبق میں نہیں غلط کام ہے لیکن یہ صحیح سمجھ کے کر رہے ہیں کہ اس سے اچھا آرام کا کون سا وقت ہوگا، فی زعم القاتل اس کو کہا جاتا ہے. تو یہاں بغیر الحق لا کر کے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خود وہ بنی اسرائیل بھی زام میں تھے کہ ہم نبیوں کو ناحق قتل کر رہے ہیں، پھر بھی ضد میں، عداوت میں، عناد میں ان لوگوں نے یہ قدم اٹھایا اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرنے کا. نمبر تین، تیسرا جواب یوں دینے کا، ظاہری طور پر قتل کے جو اسباب ہو سکتے ہیں وہ اسباب پائے نہیں گئے بلکہ اس کے عکس اسباب پائے گئے. ظاہری طور پر قتل کے اسباب میں مثلا کسی کو ناحق مار ڈالنا، زمین میں فتنہ فساد مچانا، تو ظاہری جتنے قتل کے اسباب تھے اس میں سے کوئی سبب نہیں پایا گیا، عکس سبب پائے گئے کہ نبی کی جان بچانے کے جو اسباب ہیں کہ نبی تو ان کو ایمان کی دعوت دے کر جہنم سے بچا کر ان کی خیر خواہی کرتے تھے، اور جو خیر خواہی کرے اس کی جان بچانی چاہیے، لیکن انہوں نے اپنے خیر خواہوں کو جن کی جان بچانا ان کے ذمے لازمی تھا اور قتل کا کوئی سبب بھی وہاں موجود نہیں تھا، اس طرح کا قتل کر کے نہایت ناحق قتل کا انہوں نے ارتکاب کیا. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، ذالک کا مشار الیہ الضرب والغضب، کہ ضربت اور جو ہے بغضب من اللہ، یہ دونوں ذالک کا مشار الیہ ہے کہ یہ کیوں آیا ان کے اوپر اللہ کا غضب اور ضربت کیوں آیا، بما عصوا ان کی نافرمانی کی وجہ سے آیا. وکانوا یعتدون، اور وہ لوگ حد سے گزرنے والے لوگ تھے. دیکھو عصیان اور تعدی کا فرق سمجھو. عصوا یعتدون، عصیان کا تعلق ہے مامورات سے، یعنی کوئی آدمی شریعت کے احکام کی تعمیل نہ کرے، اس کے خلاف کرے، یہ ہے ذالک بما عصوا. نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، مامورات کی خلاف ورزی کی، یہ ہے عصوا. اور تعدی کا تعلق ہے منہیات سے، کہ جو چیز شریعت میں منع کی گئی ہے اسی کا ارتکاب کرے. زنا ممنوع، شراب ممنوع، چوری ممنوع، لیکن زنا کرے، شراب پیے، چوری کرے، اس کو کہا جائے گا تعدی. یہ دونوں کے درمیان فرق ہے عصیان اور تعدی کے اندر. وَقَرَّرَهُ لِلتَّاكِيدِ، قرآن تو بلی کلام ہے، پھر یہ ذالک ذالک کیوں آ رہا ہے بھائی بار بار؟ ذالک بما عصوا، اس کے اوپر بھی گزر گیا ذالک، یہ ذالک ذالک کیوں آ رہا ہے بار بار؟ ذالک بأنهم کانوا یکفرون. تو علامہ سیوطی فرماتے ہیں تاکید کا مضمون بیان کرنے کے واسطے کہ یہ سزائیں جو ان پر آ رہی ہے اس وجہ سے آ رہی ہے. گویا مجموعی طور پر چار چیزیں ذالک کے مراجع ہو جائے گی، مشار ملے ہو جائے گی. ڈبل ذالک آیا، چار چیزیں خلاصے میں مشار مل رہی. نمبر ایک کفر، نمبر دو قتل، نمبر تین عصیان، نمبر چار تعدی. یہ چار اسباب ہے ضرب اور غضب کے، ان کی طرف ذالک ذالک کے ذریعے سے اشارہ کیا گیا. جی
اور ان پر ذلت و خاری اور مسکنت، یعنی فقر کا اثر، سکون اور رسوائی کے ساتھ ڈال دیا گیا، پر وہ ان کے ساتھ لازم ہو گئی اگرچہ وہ مالدار ہو. مضروبہ درہم کی طرح جس کے لیے چھپا لازم ہے اور وہ اللہ کی غضب کو لے کر لوٹے، اور وہ یعنی ذلت اور اللہ کا غضب اس وجہ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا.
ہمارے استاد محترم مولانا ابراہیم صاحب پٹنی دامت برکات ہم جلد ثانی ہم نے جلال ان سے پڑھی تو یوں کہتے تھے اس پر ذلتی مسکنت پر کہ کوئی یہودی عورت کو بچہ پیدا نہیں ہوتا ہو، دشواری ہوتی ہو ولادت میں، تو ایک خالی برتن لینے کا اور اس میں روپیے 5 روپیے 2 روپیے ایسے سکے ڈالنے کے اور فرج کے پاس لے جا کر کے وہ کھکھڑانے کا، آواز کرنے کا، تو بچہ فوراً باہر آ جائے کہ یہاں پیسے ہے چلو.
اور یہ سبب سے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور نبیوں کو ناحق یعنی ظلم قتل کیا اور گناہ کیے اور
کہا کہ کسی کھاٹکی کی بیوی کو بچہ نہیں ہوتا ہو تو سیزر میں اتاول نہیں کرنے کی بلکہ چھرے بجانے کے لے جا کے وہاں قریب میں، تو اس کو پتا چلے کہ یہاں دکان ہے گوشت کی تو باہر آ جائے گا جلدی سے. جی
اور وہ ضروری کرنے والے تھے اور ظاہرہ کے مشاہد کو تاکید کے لیے مقرر لایا گیا، اس میں اشارہ کو تاکید کے لیے مقرر لایا گیا.
ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا. رب تو اس طریقے سے کہیں گے کہ سابقہ شرارتوں سے یہ خیال آ سکتا تھا کہ بنو اسرائیل میں سے کسی کی معذرت بھی قبول نہیں کی جائے گی اور کسی کا ایمان بھی قبول نہیں کیا جائے گا، جب انہوں نے اتنی شرارتیں کی، اتنی عصیان اور تعدی اور نافرمانی کی، تو آئندہ کسی کا ایمان بھی قبول نہیں اور کسی کی توبہ بھی قبول نہیں، ایسا معلوم ہو رہا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے رحم و کرم والے ہیں، توبہ اور ایمان کی قبولیت کے لیے ایک ضابطہ بیان فرما رہے ہیں. کیا ضابطہ؟ ان الذین آمنوا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے یعنی پچھلے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، چونکہ دو بار آ رہا ہے نا آگے من آمن بھی آ رہا ہے، اس لیے تکرار سے کیا کیا مراد ہے اس کی وضاحت بھی ضروری. یہ پہلا قول سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لیا کہ ان الذین آمنوا سے مراد ہے پچھلے انبیاء پر ایمان لانا، اور من آمن جو دوسری مرتبہ آیا اس سے موجودہ نبی کے اوپر ایمان لانا. دونوں کے مصداق الگ الگ ہو گئے، تکرار بلا فائدہ نہیں ہوئی. نمبر دو، ایک دوسری توجیہ دیکھو. ان الذین آمنوا، جو لوگ زبان سے ایمان لائے دل سے ایمان نہیں لائے یعنی منافقین، اور من آمن سے مراد ہے اس امت محمدیہ کے پکے ایمان والے. یہ دوسری تطبیق ہو گئی، دوسرا دونوں آیت کا مطلب ہو گیا ہے. نمبر تین، ان الذین آمنوا مراد ہے زمانۂ فطرت کے اندر وہ اہل حق جو ایمان لائے اور آخری نبی کے منتظر رہے. ان الذین آمنوا، جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا جان ورقا ابن نوفل، اگرچہ ان کو تو کچھ زمانہ حضور کا دیکھنے کو ملا لیکن ان سے پہلے کے جو لوگ تھے قدیم زمانے کے اندر، زید ابن عمر ابن نفیل، حبیب نجار، اس طرح کے لوگ جو درمیانے عیسیٰ اور حضور کی بعثت کے زمانے میں تھے، زمانے فطرت میں، اور وہ ایمان لائے آسمانی کتابوں کی بشارتوں کی روشنی میں اور آخری نبی کے انتظار کے اندر وہ لگے رہے. اس میں حبیب ابن نجار بھی ہے، قیس ابن ساعدہ بھی ہے، ورقا ابن نوفل بھی ہے، یہ سب لوگ ہیں. اور بہت سارے لوگ وہ ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ملا اور حضور پر ایمان لانے کی سعادت حاصل ہوئی. گویا کہ دونوں آیتوں کے اندر کوئی تکرار نہیں ہے، یہ سمجھنا ہے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا، جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی بنے. کہتے ہیں کہ ہاد یہودو کے معنی رجوع کرنے کے ہیں، اور یہودی لوگ انہوں نے بچھڑے کی عبادت سے رجوع کر لیا، اس لیے ان کو یہودی کہا جاتا ہے. نمبر دو، یہ محبت اور مودت کا لغوی معنی نکلتا ہے ہاد یہود، اور یہودی لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بڑی محبت اور مودت رکھتے ہیں. نمبر تین، حرکت کی وجہ سے ان کو یہودی کہتے ہیں، چونکہ تورات کی تلاوت کے وقت پر وہ ہلتے رہتے ہیں. نمبر چار، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے یہودا کی طرف نسبت کر کے ان کو یہود کہا جاتا ہے. والنصارى، عیسائی، قریہ ناصرہ جو فلسطین ملک شام کا ایک گاؤں ہے، آبادی والا بڑا شہر ہے، یہاں بہت بڑی تعداد میں چرچ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی کچھ عرصے وہاں قیام رہا. قریہ ناصرہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو کہا جاتا ہے نصارہ. نمبر دو، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نصرت اور مدد کی. من انصاری الی اللہ، قال الحواریون نحن انصار اللہ، اس لیے ان کو نصارہ کہا جاتا ہے. نمبر تین، مطلق نصرت کی وجہ سے ان کے اندر دوسروں کی نصرت مدد، چاہے مقاصد فاسدہ کے لیے ہو، کا مادہ اور جذبہ ہے، اس لیے ان کو جو ہے نصارہ کہا جاتا ہے. نصرانن کی جمع ہے نصارہ، اور نصرانی کے اندر جو یا ہے وہ مبالغے کے واسطے ہے، عورت کو نصرانہ کہتے ہیں. والصابئین صبا یصبو کے معنی آتے ہیں مائل ہونے کے، ایک دین سے نکل کر کے دوسرے دین کے اندر چلے جانے کے. اور صابئین کو صابئین اس لیے کہتے ہیں کہ وہ یہودی مذہب سے نکل گئے، عیسائی مذہب سے نکل گئے اور ملائکہ کی عبادت میں لگ گئے، اس لیے ان کو صابی کہتے ہیں. بعض حضرات یہ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بابل میں اور نینوا میں یہ لوگ رہتے تھے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالی مجرد محض ہے اور بندہ خالص مادی ہے، جو پانی مٹی کے مادے سے بنا ہے، اسی لیے انسان اللہ تعالیٰ تک کسی بھی راستے سے پہنچ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ جو ہے مجرد محض، بندہ خالص مادے کا، اسی لیے بندہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ ہی نہیں سکتا. یہ ان لوگوں کا عقیدہ تھا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مجوسیوں کی ایک جماعت ہے صابئین، بعض کہتے ہیں کہ یہ لوگ زبور پڑھتے تھے، کعبہ کی طرف نماز بھی پڑھتے تھے، داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یا ان پر ایمان لانے والے تھے، یا یہ کہ جو ہے یہ لوگ ستارہ پرست کوئی قوم تھی. بہرحال ان کی تعین میں مختلف اقوال ہے، اسی لیے آپ نے قدوری کے اندر پڑھا کہ ان کا مسئلہ بھی مختلف ہی ہے. جیسے عقیدے کا صابی، اس اعتبار سے ان کی عورتوں سے نکاح کے مسائل متعلق ہوں گے. والصابئین، یہ جو یہودیوں میں سے نکل گئے تھے. من آمن باللہ والیوم الآخر، یا عیسائیوں میں سے نکل گئے تھے، جو بھی ان میں سے اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، قیامت کے دن پر ایمان لائے ہمارے آخری نبی کے زمانے میں، وَعَمِلَ صَالِحًا اور نیک کام کرے، بِشَرِیَتِ ہی آخری نبی کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے، معلوم ہوا کہ شرع محمدی کے مطابق عمل نجات کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ یہ ہو گیا قاعدہ کلیہ کہ پہلے سے ایمان کا دعوے دار ہو، پہلے سے یہودی ہو، پہلے سے عیسائی ہو، پہلے سے صابی ہو، کوئی بھی ہو، ہماری یہاں نجات کا دار و مدار، توبہ کی قبولیت کا دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ ایمان آخری نبی پر، عمل آخری نبی کی شریعت کے مطابق۔ فلہم اجرہم عند ربہم، تو وعامل صالحا فلہم اجرہم، تو ان کو ان کا بدلہ ملے گا، بدلے کا مطلب ثواب اعمالہم، ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا، یعنی عاملین پر ثواب نہیں ہوتا، عمل پر ثواب ہوا کرتا ہے ان کے رب کے پاس۔ عند ربہم، یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اللہ اپنے پاس ان کے لیے بدلہ اور ثواب تیار رکھیں گے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ان کے اوپر کوئی خوف، حزن، ملال، گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ اب وہی پرانی بات ہے کہ وہ من والا، کہ آمن کے اندر تو مفرد کی ضمیر ہے، عمل میں بھی مفرد کی ضمیر ہے، لیکن بعد میں فلہم اجرہم اور یحزنون سب جمع ہے، تو جہاں واحد کا سیگا ہے آمن اور عمل، تو وہاں پر جو ہے من کے لفظ کی رعایت کی گئی، چونکہ من لفظ مفرد ہے، اور بعد والے سیگوں میں جو جمع ہے تو وہاں من کے معنی کی رعایت ہے، چونکہ من مانن جمع ہے۔ جی،
وہ لوگ جو انبیاء صادقین پر ایمان لائے اور جو یہودی ہو گئے اور نصارہ اور صابی، یہ یہودی یا نصارہ،
ہماری زبان کے اندر اس کی ایک تعبیر بہت اچھی ہے صابی کی، وٹلائلا، چلو
یہ یہودی یا نصارہ،
گجراتی میں کہتے ہیں وٹلائلا، وٹلائی گیلا۔ جی،
اور وہ لوگ جو اللہ پر، اور
اب کبھی کبھی آدیواسی لوگوں کو بولتے سننا، اسی طریقے سے ہڑپتی جن کو پہلے زمانے میں دبلے کہتے تھے، وہ ان کو کبھی بولتے سننا کہ بھائی یہ تمہارے اندر سے اور تم لوگ گائے کا گوشت نہیں کھاتے، یہ لوگ کھاتے ہیں، تو وہ جواب دیں گے وٹلا ہی گلا ہے۔ جی،
اور وہ لوگ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان لائے اور ان کی شریعت کے مطابق عمل کیا، تو ان کے لیے اجر ہے، ان کے اعمال کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ کسی چیز کا خوف ہوگا اور نہ غمزدہ ہوں گے۔ من اور لفظ آمن اور عمیلہ کی ضمیر میں لفظ من کی رعایت کی گئی اور اس کے ماں باپ نے من کے معنی کی۔ وَذْكُرْ اِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَعَهْدَكُمْ
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یاد کرو بنی اسرائیل، یاد کرو جب ہم نے تم سے تمہارا پکا وعدہ لیا تھا، قسم کے ساتھ جو وعدہ ہوئے نا، وہ میثاق کائی کا وعدہ، احدکم بالعمل بما فی التورات، تورات میں جو مسائل لکھے ہوئے تھے نا، اس پر عمل کرنے کا وعدہ ہم نے تم سے لیا تھا، وہ ذرا یاد کرو اور تمہاری وعدہ خلافی دیکھو۔ اور ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو لٹکایا تھا، طور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عام مراد ہے، کوئی مخصوص پہاڑ نے اس لیے جبل کا ترجمہ کیا، جبکہ دوسرے حضرات یہ کہتے ہیں کہ درختوں سے بھرا ہوا ہرا بھرا پہاڑ طور کہلاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ طور عربی لفظ نہیں ہے، سوریانی زبان کا لفظ ہے، اور سوریانی میں طور جبل ہی کو کہا جاتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ مخصوص پہاڑ جو مصر اور مدین کے درمیان کے اندر واقع ہیں، وہ اور قاف قد لائے ماضی کے اوپر تاکید پیدا کرنے کے واسطے، گویا کہ یہ حالیہ جملہ ہے قد کو مقدر مانتے ہوئے، اور رفعنا فوقکم الطور، ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو لٹکایا تھا۔ بنو اسرائیل 6 لاکھ کی تعداد میں تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، بلکہ 6 سے بھی اوپر تعداد میں، اور وادی تیہ میں صحرائے سینا میں جہاں ان کا پڑاؤ اور قیام ہوتا، تو ایک فرسخ لمبی ایک فرسخ چوڑی جگہ کی ان کے قیام کے لیے ضرورت پڑتی تھی، وہاں وہ لوگ پڑاؤ ڈال کے رہا کرتے تھے بنی اسرائیل، جب بھی پڑاؤ ڈالنا ہو قیام کرنا ہو۔ اب ان کی نافرمانی کی وجہ سے، یعنی تورات میں جو مشقت بھرے احکام دے وہ ان کو بھاری ہوئے، اس پر عمل کرنا، تو اللہ تعالیٰ کہ حضرت جبرائیل کو بھیجا، جاؤ جبرائیل ان کی اصلاح کرو، تو جا کر کے یہ عمل کرنے کے لیے منع کر رہے ہیں، کہ جبرائیل امین نے طور پہاڑ کا ایک حصہ اٹھایا اور جہاں یہ بنی اسرائیل کا پڑاؤ تھا پوری جگہ پر قد آدم کے بقدر لا کر کے لٹکا دیا، تو اوپر سے لائے اور دھیرے 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 نیچے لائے، ایک قد کے بقدر اتنا مول لگ، یہ آیا اب تو، اور ابھی سب دب جائیں گے، پیس کے ختم ہو جائیں گے، کیما ہو جائیں گے۔ یہ ہوا ورفانا فوقکم الطور، اقتلعناہ من اصلہ، اس کی اصل جگہ سے ہم نے اس کو اکھاڑ کے تمہارے اوپر لٹکایا، علیکم تمہارے اوپر لٹکایا، کب؟ جب تم نے احکام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، ایسے موقع کے اوپر۔ بعض حضرات مفسرین اس بات کی طرف گئے ہیں کہ پہاڑ کو اٹھانا اور لٹکانا حقیقی نہیں ہوا تھا، یہاں ورفانا فوقکم الطور سے بنی اسرائیل پر مصیبت آنا مراد ہے، کہ جیسے کسی کے، جیسے ہمارے عرف میں بولتے ہیں سر پہ مصیبت پڑی، تو کبھی پڑتی ہے مصیبت کسی کے سر پہ؟ ایک محاورہ ہے بولنے کا۔ اس طریقے سے ان پر حقیقت میں مصیبت پہاڑ آیا نہیں تھا، لیکن مصیبت جو خطرناک پڑی اس کی تعبیر ہے ورفعنا فوقکم الطور۔ تو علامہ سیوطی نے ایک کلانا ہو نکال کر کے بتلایا کہ میرے نزدیک وہ مطلب مراد نہیں ہے، میرے نزدیک تو یہی راج قول ہے کہ باقاعدہ پہاڑ اٹھا کے لایا گیا اور بنی اسرائیل کے سروں کے اوپر اس کو معلق کر دیا گیا۔ اب یہاں چند سوالات کھڑے کیے مفسرین نے کہ بھائی یہ زبردستی کائی کی دین پر عمل کے معاملے میں، کہ بنی اسرائیل کو عمل کرنا ہو تو کرے، نہ کرنا ہو تو نہ کرے، یہ ان کے اوپر پہاڑ لٹکا کے زبردستی کر کے مار مار کے ان کو عمل کروانا، یہ تو لا اکراہ فی الدین کے خلاف ہے، یہ سوال کھڑا کیا ہے۔ تو ایک دم آسان اور سیدھا سادہ جواب کہ یہ امم سابقہ کا واقعہ ہے، لا اکراہ فی الدین امت محمدیہ کے لیے۔ بھائی دوستو بزرگوں، یہ اس امت کے فضائل میں سے ہیں کہ اس امت کے لیے دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہوگی، لا اکراہ فی الدین۔ پچھلی امتوں کو اگر وہ عمل نہیں کرتے تھے تو پہاڑ لٹکا کے بھی مار مار کے عمل کروائے جاتے تھے۔ ایک سیدھا سادہ آسان جواب ہی آئے تھے گریما کا، اشکال کا۔ نمبر دو، جب کسی آدمی کے اوپر اکراہ اور زبردستی ہوتی ہے تو اس کی رضا تو معدوم ہو جاتی ہے لیکن اختیار باقی رہتا ہے، رضا معدوم اختیار باقی۔ تو یہاں پہاڑ معلق کیا گیا، گرچہ ان کی مرضی نہیں رہی لیکن اختیار تو ان کا باقی تھا، اسی لیے اختیار کے باقی رہتے ہوئے یہ کام عمل کا، یہ کوئی جو ہے مضموم نہیں کہا جائے گا۔ نمبر تین، تیسرا حل اس کا یہ لیا گیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، یہ ہے نفس قبولیت ایمان کے واسطے، کہ قبولیت ایمان کے لیے زبردستی نہیں کہ کسی کو مار مار کر کے جو ہے ایمان قبول کروانے کا، اس کے لیے کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی۔ البتہ ایمان قبول کرنے کے بعد اگر کوئی آدمی احکام پر عمل نہ کرے تو سختیاں آئے گی، جیسے کہ حدود ہے، احکام ہے جنایات وغیرہ کے، پابندیوں کو توڑنے کے اوپر، کوئی آدمی نماز با جماعت جو ہے چھوڑتا ہو یا ایک نماز ہی کو چھوڑتا ہو، تو آپ نے مسئلہ پڑھا ہے کہ اس کو ایسا مارو کہ خود نکلے، ایسا مارو، نور الازہ میں مسئلہ پڑھ چکے ہو، تو جو نماز ہی چھوڑ دیتا ہو، عادت بنا لی ہو۔ تو شریعت کے اندر ایمان قبول کروانے کے لیے تو کوئی زبردستی نہیں، لیکن ایک مرتبہ ایمان قبول کرنے کے بعد عمل نہ کرے تو وہاں تو زبردستی آئے گی. کوئی تم کو کہنے نہیں آیا تھا کہ جلالین پڑھنے آؤ, اب آ گئے اور نیند نکالو گے تو سزا ہوگی. اب جب پیمانہ لبریز ہو جائے گا تو ایک ساتھ سزا آئے گی, کئی دنوں کا حساب کتاب ایک ساتھ ہوگا. تو اس طریقے سے ہیں لا اکراہ فی الدین کا ایک اور مطلب. چوتھا مطلب, یہاں اکراہ فی العمل ہے, اکراہ فی العمل ہے. چونکہ وہ لوگ پہلے سے مسلمان تھے, حضرت یہ تعبیر تیسرے جواب کی ہی وضاحت ہے, پہلے سے بنو اسرائیل جو ہے مسلمان تو تھے, اسی لیے یہ جو اقرار ہے وہ عمل ہے. اور آسان تعبیر اس کی یہ ہے جواب اس کا کہ دراصل انہوں نے معاہدہ کیا تھا. یہ بہت عمدہ جواب, دراصل بنی اسرائیل نے معاہدہ کیا. کیا معاہدہ کیا؟ حضرت آپ اللہ کے پاس جاؤ, تورات لاؤ, ہم عمل کریں گے. یہ معاہدہ کیا تھا. تورات آئی تو کہنے لگے او ہو اتنے مشکل ہے کام پر, اور کہیں عمل کرنا ہوئے عمل کرنے سے انکار کر دیا. تو اصل یہ سزا ہوئی معاہدے کی خلاف ورزی کے اوپر, اور معاہدے کی خلاف ورزی کے اوپر سزا یہ تو بغاوت کی سزا ہے, اور بغاوت کی سزا تو ہر ملت, ہر مذہب, ہر عقل مند کے نزدیک مسلم ہے. اسی لیے یہ سزا جو ہے زبردستی والی نہیں کہی جائے گی. خذوا ما آتیناکم بقوۃ, جو احکام کتاب ہم نے تم کو دیے اس کو ذرا مضبوطی سے پکڑو. معلوم ہوا پکڑنا دو طرح کا ہوتا ہے, ایک حقیقی دوسرا حکمی. یہاں حقیقی پکڑنا مراد نہیں کہ کتاب فٹ پکڑ کے رکھے, یہاں حکمن مجازی معنی مراد ہے کہ احکام پر کامل عمل کرنا. بجدن و اجتہادن, پوری محنت مشقت کے ساتھ شریعت کے احکام پر عمل کرو. وَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, اور جو کچھ مسئلے مسائل اس میں لکھے ہوئے اس کو یاد رکھو اور عمل کرو. یاد رکھنے کا مطلب صرف یاد نہیں رکھنے کا, عمل بھی کرنے کا. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, تاکہ تم لوگ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ جاؤ. جی,
اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم سے تورات پر عمل کرنے کے بارے میں عہد لیا, اور تم پر, اور ہم نے تم پر کوہ طور کو بلند کیا, یعنی پہاڑ کو اکھاڑ کر تم پر معلق کر دیا. جب تم نے اس کو قبول کر,
اس کی جگہ سے
اکھاڑ کر تم پر معلق کر دیا, جبکہ تم نے اس کو قبول کرنے سے انکار کیا, اور کہا اور ہم نے کہا کہ اس کو مضبوطی سے پکڑو, یعنی محنت اور کوشش کے ساتھ, اور اس پر اس کو عمل کرنے کے ذریعے سے یاد رکھو, تاکہ تم اللہ جہنم سے اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ.
ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمته لکنتم من الخاسرین. یہ تولا جو ہے نا, ایک تو حکومت کے معنی میں بھی آتا ہے, اسی سے متولی, ولی عہد وہیں سے تو بنتے ہیں. لیکن جب اس کا سیلہ مین آوے نا تو اعراض کا معنی سیدھا کر دینے کا, یہاں مین سیلہ آیا اس لیے اعراض کا معنی کریں گے. ثم تولیتم, پھر تم نے اعراض کیا. من بعد ذالک, اس طریقے کے تور کے اٹھا کے عہد نبھانے کے وعدے کے بعد بھی, یعنی جب تنبیہ اور سزا نازل ہوئی تو کہنے لگے کہ حضرت عمل کریں گے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے, حضرت پکا عمل کریں گے اب تو احکام شریعت پر, پہاڑ ہٹواؤ نا ورنہ مر جائیں گے. ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وعدہ کیا, تور ہٹ گیا, جبرائیل پہاڑ لے کے چلے گئے. تو ثم تولیتم, کچھ زمانے تک سیدھے رہے, ثم کچھ زمانہ گزرنے کے بعد پھر جیسے کہ واقع ویسے ہی ہو گئے. ثم تولیتم من بعد ذلک, اس اطاعت کا وعدہ کرنے کے بعد بھی تم نے اعراض کیا. یا ذالک کا مشار الیہ, رفع طور کے واقعے کے بعد بھی تم نے اعراض کیا, یا ایتاء تورات کے بعد بھی تم نے اعراض کیا. ذالک کا تینوں مشار الیہ ہو سکتے ہیں. سو اگر اللہ تعالیٰ کا فضل ہو تمہارے اوپر اور اللہ کی مہربانی نہ ہوتی, کیا فضل اور رحمت, توبہ, عذاب کو مؤخر کرنا، ڈیل دینا عذاب میں، عذاب میں جلد بازی نہ کرنا، اگر یہ چیز تمہارے لیے نہ ہوتی تو لکنتم من الخاسرین، تم لوگ نقصان میں پڑنے والوں میں ہو جاتے، یعنی ہلاک و برباد ہو جاتے. یہاں ذات کا خسارہ مراد ہے، خاسرین یعنی تمہاری ذاتیں نقصان میں پڑ جاتی، مال کا خسارہ مراد نہیں. معلوم ہو خسران دو طرح کا، خسران فی النفس، خسران فی المال، اور یہاں خسران فی النفس سے مراد ہے، خسران فی المال مراد نہیں ہے. چلو،
پھر تم نے وعدہ کرنے کے بعد طاعت سے اعراض کیا، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، یعنی توبہ اور تاثیر عذاب، تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے، یعنی ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جاتے.
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. لام قسمیہ کا کیا مطلب؟ پوری تب کتاب کے لیے یاد رکھ لو، قسم کا کلمہ یہاں معذوف مانا جاتا ہے، اور یہاں بھی وہی قسم کا کلمہ معذوف مانا جائے گا، اسی لیے کتنی زیادہ تاکید ہو جائے گی. لام قد قسم، کتنا زیادہ مؤکد یہ جملہ ہوگا، اندازہ لگاؤ. علم تم، تم نے پہچان لیا، جان لیا، پہچان لیا تم نے. دیکھو علم اور عرفان میں تھوڑا سا فرق ہے، علم کا تعلق کلیات اور معانی سے ہوتا ہے، اور معرفت کا تعلق اشخاص سے ہوتا ہے، اور یہاں اشخاص کی معرفت کرنی ہے کہ کون کون شخص تھے یہ تعدی کرنے والے، اس لیے علامہ سیوطی نے علم تم کا ترجمہ عرف تم سے کیا ہے، یاد رکھنا. تو عرف تم یہ جو ترجمہ آیا، یہ اشخاص کی معرفت کرنی ہے، تعدی کرنے والے، اس لیے یہ ترجمہ کیا. تم نے پہچان لیا کن لوگوں کو؟ جنہوں نے زیادتی کی تھی حد سے، تجاوز الحد، تائب زیادتی کی سنیچر کے دن میں، بسید السمک، مچھلی کا شکار کر کے. بھائی مچھلی کا شکار تو مباح الاصل چیز ہے، اس میں کائی کی زیادتی. ان کو کسی مصلحت سے سنیچر کے دن شکار سے روکا گیا تھا کہ بھائی یہ تمہارا عبادت کا دن، اس دن تم کو شکار نہیں کرنے کا، ایک مصلحت سے ان کو روکا گیا تھا. دیکھو امت محمدیہ کے لیے عبادت کا دن جمعہ کا، لیکن اس میں کوئی شکار ممنوع نہیں. یہ ہے اس امت کے لیے اللہ کی طرف سے نرمیاں، سہولتیں، آسانیاں. اور بنو اسرائیل کے لیے سنیچر کا دن عبادت کا دن، تو اس میں حلال کام شکار کا بھی نہیں کر سکتے، مصلحتاً اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بھی پابندی لگا دی کہ جمعہ کو مغرب سے سنیچر کی مغرب تک شکار بھی کرنے کے لیے نہیں جانے کا. وقد نہیناہم عنہ، ہم نے منع کر دیا تھا. اور یہ ایلا والے لوگ مراد ہے، جو مدین اور تور کے درمیان میں ایک شہر کا نام ہے، حضرت داؤد علیہ الصلات والسلام کے زمانے میں جو بنو اسرائیل تھے، ان کے تقریباً 70,000 افراد عقبا کے قریب میں، ایلا ارغد عش کے علاقے کے اندر یہ لوگ آباد تھے. یہ سب سمندر کے کنارے پر رہنے والے بنی اسرائیل، اس لیے ان کے کام کے اندر ماہی گیری بھی تھی، یہ بھی ان کا ایک شغب اور پیشہ تھا، لیکن ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سنیچر کے دن کے بارے میں منع کیا، سنیچر کے دن تم کو کوئی کام کاج نہیں کرنے کا، مچھلی پکڑنے کا. لیکن عجیب بات، اللہ تعالیٰ بھی امتحان لیتے ہیں. استعتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، سنیچر کے دن سب مچھلیاں بھی جو ہے پکنک منانے آوے سمندر میں کنارے پر، اور اوپر اوپر آوے اور اچھلے اور کودے، اور وہ بھی بڑی بڑی. اور شیطان نے ان کو کہا کہ آج چلو نہیں دیکھنے سمندر پر مچھلیاں کیسی ہے، شیطان نے دل میں الہام کیا تو گئے سب. او ہو، آج تو مچھلیاں ہی مچھلیاں. ویوم لا یثبتون لا تاتیہم، جیسے سنیچر گیا مچھلیاں بھی گئی، سمندر میں دور گہرائی میں اتر کر کے بھاگ گئی. یہ امتحان تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. تو پھر شیطان نے ان کو ہیلے سکھائے، ہیلے بانے. کیا ہیلے بانے سکھائے؟ कि समंदर के किनारे पर छोटे छोटे तालाब बनाए और तालाब को समंदर से जोड़ने की छोटी छोटी नालियां बनाई और बीच में दरवाजे लगाए कि शनिचर के दिन जब मछलियां किनारे किनारे ऊपर ऊपर आवे तो वो गेट खोल देने का, तो पानी जोर से समंदर का छोटे तालाब में आवे, उनके साथ मछलियां भी आ जाए, फिर गेट बंद कर देने का और इतवार से फिर उनको पकड़ के खाना चालू कर देने का। दूसरा हिला ये बतलाया कि बड़ी मछली पकड़ो, उसके दुम के साथ एक मजबूत नायलॉन का डोर बांध दो और फिर उसको पानी में फिर डाल दो और डोर को किनारे के ऊपर कोई खूंटी गाड़ करके या दरख्त के साथ बांध दो, पानी में वो रहे कि हम कहाँ पकड़ते, हम तो इतवार को पकड़ते हैं। फिर इतवार आया तो खींच के निकाल के खा लिया, ये हीला किया इन लोगों ने। तो जो हीला शरीयत के हुक्म को बुनियादी तौर पर बातिल कर देवे वो हीला ममनू है, और इन लोगों ने ऐसा हीला ईजाद किया जो हुक्म शरी को बुनियादी तौर पर बातिल करने वाला, इसलिए इन लोगों के ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से अजाब आया। चुनांचे 12,000 लोगों ने इस तरह हीले बहाने करके मछलियां पकड़ने के कामकाज किए और खा गए, तो अल्लाह ने उनको बंदर और सुअर की शक्ल में बदल दिया। 3 दिन जिंदा रहे और सबको मौत आ गई। और जब इन लोगों ने ये धंधे शुरू किए तो कुछ लोग जो है नहीं अनिल मुनकर करने वाले भी खड़े हुए और उन्होंने कहा भाई क्यों तुम लोग ऐसे काम करते हो, रोकने वाले। फिर नहीं माना तो कहा अच्छा भाई तुम तो अल्लाह के अजाब को दावत देने वाले काम करते हो, इसीलिए तुम अलग हम अलग, बीच में एक दीवार बांध दो, एक लंबी चौड़ी दीवार तामीर कर दी, इधर आसीन इधर जो है मुतीइन, 2 कॉलोनी बन गई, मोमिन नगर का फिर नगर 2 हो गई। इस तरीके से बीच में दीवार कायम हो गई और दोनों अलग अलग हो गए। एक जमात ऐसी थी साकितीन की, खामोश रहने वाली, वही लिमताइजूना कौमन अल्लाहु मुहलिकुहुम औ मुअज्जिबुहुम, वो नहीं अनिल मुनकर करने वालों को कहने गए क्यों नसीहत करने में टाइम जाये करते हो, ये सुधरने वाले थोड़े। तो ये नहीं अनिल मुनकर करने वालों ने क्या जवाब दिया, कालू माजिरतन इला रब्बिकुम, के अल्लाह की बारगाह में हम उजर तो पेश कर सकेंगे कि अल्लाह हमने आखिरी घड़ी तक नहीं अनिल मुनकर का काम किया था, ये सुधरे नहीं, हम क्या करें। ये 3 फिरके उनके हो गए। तो फकुलना लहुम कूनू किरदतन खासीन, ये अम्र तकवीनी है, कुलना लहुम कूनू, कूनू अम्र तकवीनी है, अम्र तशरीई नहीं है, चूंकि अम्र तशरी इख्तियार से होता है, अम्र तकवीनी बिला इख्तियार होता है, और ये बंदर बनाए गए अपने इख्तियार से नहीं, इसीलिए अम्र बराए तकवीनी माना जाएगा कि तुम बंदर बन जाओ जलील और रुस्वा होकर के। देखो इनका बंदर बनना वाकी और हकीकी था, मस्ख हकीकी हुआ है। अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह इसीलिए लाए फकानुहा, वो हो गए इसी तरीके से। और 3 दिन के बाद उनके ऊपर मौत आ गई। 2 मसले हल किए हैं यहाँ। पहला मसला है, बाज मुफस्सिरीन की राय ये है कि मस्क हकीकी नहीं हुआ था, मानवी हुआ था, यानी हकीकत में वो बंदर और गधे नहीं, बंदर और खिंजीर नहीं बनाए गए, बल्कि मुराद है बंदर और खिंजीर जैसे मिजाज वाला हो जाना। जैसे बेवकूफ को हम कहते हैं ना बेओ गधे कहेंगे, इस तरीके से इन लोगों का मिजाज, इनकी फितरत, उनकी सोच, उनके अखलाक बंदर और खिंजीर जैसे हो गए थे। मानवी मस्क मुराद है, हकीकी मस्क मुराद नहीं। तो अल्लामा सुयूती ने ये इबारत निकाल के बता दिया कि उनका कौल सही नहीं है, राजे कौल ये कि हकीकत में ऐसा हुआ था। दूसरा मसला क्या हल किया कि बाज लोगों का ऐसा कहना है कि मौजूदा जमाने के बंदर उसी बनी इसराइल बंदर की नस्ल है, कि जो बनी इसराइल मछली पकड़ने वाले बंदर बना दिए गए थे उन्हीं की नस्ल दुनिया में चली और मौजूदा जमाने के बंदर वही है। तो उसको रद किया कि वो तो 3 दिन में मर गए थे और मौजब कौमों की नस्लें नहीं चला करती, इन पर भी अजाब आया इसलिए उनकी नस्ल भी नहीं चली। यह बंदर मौजूदा जमाने के मुस्तकिल अल्लाह ताला की एक मखलूक है। जी,
اور تحقیق کے تم ان لوگوں کو جانتے ہو جنہوں نے سنیچر کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے تجاوزی کی، حالانکہ ہم نے ان کو ان سے منع فرمایا تھا اور وہ ایلا کے باشندے ہیں، اور تو ہم نے انہیں حکم دیا کہ وہ ذلیل بندر ہو جائے، یعنی دھتکارے ہوئے دو بندر ہو گئے اور تین دن کے بعد ہلاک ہو گئے۔
فجعلناها نکالا لما بین یدیها وما خلفها وموعظۃ للمتقین۔ نکال کس کو کہتے ہیں؟ اصل میں تو نکال کہتے ہیں لوہے کی بیڑی کو، اور جب کسی کو بیڑی پہنا دی جاتی ہے تو وہ بیچارہ چل نہیں سکتا۔ یہاں نکال بول کر کے مراد لیا جائے گا ایسی سزا جو انسان کو جرائم کا ارتکاب کرنے سے روک دے رہے۔ تو یہ جو ان کو بندر خنزیر بنانے والی سزا دی گئی، ایسی بیانک سزا تھی کہ جو دوسروں کو جرائم کا ارتکاب کرنے سے روکنے والی تھی، اس لیے نکال کا حاصل ترجمہ کرتے ہیں ایسی سزا جس کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ عبرت حاصل کر لے رہے۔ فجعلناها، ہم نے اس سزا کو عبرت بنا دیا، یعنی اس جیسا عمل کرنے سے روکنے کا ذریعہ بنا دیا۔ کس کے لیے؟ لما بین یدیہا وما خلفہا، اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی اور آئندہ زمانے کے اندر آنے والے لوگوں کے لیے بھی۔ یہ عبرت کا قصہ ہو گیا موجودہ اور آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے کہ بھائی احکام شریعت میں ہیلے کر کے احکام کو مٹانے کا نہیں، احکام شریعت میں ہیلے بہانے کرنے کے نہیں، سیدھے سیدھے عمل کرنے کا، ورنہ اللہ کی طرف سے بیانت عذاب آتا ہے۔ بعضوں نے بھائی نے یدیہا وما خلفہا کا مطلب لیا قریب اور بعید کے لوگ، جہاں یہ واقعہ پیش آیا وہاں کے قریب میں بسنے والے لوگ کے لیے بھی عبرت، وہاں سے دور دراز بسنے والوں کے لیے بھی عبرت۔ وموعظۃ للمتقین، اور تقوا والوں کے لیے یہ واقعہ نصیحت کا ذریعہ ہو گیا، یعنی جو اللہ سے ڈرتے ہیں یہ واقعہ سن کر کے ان کے دلوں کے اندر اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے انہیں متقیوں کی تخصیص کیوں کی؟ کیا دوسرے لوگوں کے لیے واقعہ نصیحت کا نہیں ہے؟ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ متقی لوگ اس واقعے سے خصوصی طور پر فائدہ اٹھاتے ہیں، بخلاف غیرہم، ان کے علاوہ دوسرے لوگ سمجھے تو سمجھے، نہ سمجھے تو نہ سمجھے، ان کا ایسا ہی معاملہ ہے، اس لیے متقیوں کا خصوصی طور پر تذکرہ ہوا۔ جی
بس ہم نے اس سزا کو ان لوگوں کے لیے عبرت، یعنی ان کے جیسا عمل کرنے سے روکنے والا بنا دیا، ان موجودہ لوگوں کے لیے اور آئندہ آنے والوں کے لیے، یعنی ان امتوں کے لیے جو زمانے
ایک ڈاروین واد ہے، نظریے ڈاروین، اس کا حاصل یہی ہے کہ انسان بندر میں سے انسان بنا ہے، جانور میں سے انسان انسان بنا ہے۔ ان کے یہاں کیا اس نظریے کا خلاصہ، یہ سائنٹسٹوں کے یہاں نظریہ ہے کہ جانوروں کی شکل صورت میں تبدیلیاں ہوئی، اور تبدیلی ہوتے ہوتے اخیر میں بندر تک پہنچا اور بندر سے سیدھا انسان بنا۔ یہ ڈاروین نام کا ایک کوئی ڈاگری تھا، اس نے یہ نظریہ قائم کیا، اور یہ تمام سائنٹسٹ لوگ اسی نظریے کو مانتے ہیں، ڈاروین نظریے کو اکثر و بیشتر، وہ خود ایسے ہیں اس لیے ایسی چیز مانتے ہیں۔ چلو،
اور اس کو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنایا اور متقین کو خاص طور پر ذکر کیا، اس لیے کہ وہی اس سے حقیقی فائدہ اٹھانے والے ہیں، بخلاف ان کے علاوہ کے۔